میرے مرشد محبوب سیدی و سندی محبی و محبوبی مرشدی و مولائی شیخ العرب العجم عارف باللہ حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے اشعار ہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں، آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں، اے اللہ کا درد و غم، اللہ کی محبت کا غم، یہ کیسے حاصل ہوتا ہے اور اس کے ملنے کی جگہ کیا ہے، اس کا مکان کیا ہے؟ دو جہاں کا مزہ حاصل کرنا اور اللہ تعالیٰ کی درد و محبت اور اللہ کی محبت کا غم، پہلے اللہ کی محبت کا غم سمجھ لینا چاہیے کیسے حاصل ہوتا ہے، کیا چیز ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کی عبادات کے دو شعبے ہیں جس سے اللہ کی اطاعت، اللہ کی عبادت کامل ہوتی ہے، ایک تو اللہ تعالیٰ کے احکامات کی پابندی کرنا، شریعت کے احکامات کی پابندی کرنا، مثلا نماز، روزہ، زکوٰۃ، ذکر اللہ وغیرہ، اور ایک احکامات منفیہ ہے، منہیات، اللہ تعالیٰ کی منع کی ہوئی باتیں، یعنی گناہ، گناہوں کو چھوڑنا ہے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے ساتھ ایک عیب لگا دیا ہے، گویا کہ نفس لگایا ہے، نفس، اور نفس کی تعریف حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمائی ہے، مرغوبات طبعیہ غیر شرعیہ، طبیعت کی وہ مرغوبات، طبیعت کی وہ لذات جو خلاف شریعت ہوں، تو یہ نفس ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ارشاد فرما دیا ہے، ان النفس لامارۃ بالسوء الا ما رحم ربی، کہ نفس جو ہے وہ کثیر الامر بالسوء ہے، بہت زیادہ بری بری باتوں کا تقاضا کرتا ہے، بری باتوں کی طرف کھینچتا ہے، بری باتوں کی طرف راغب کرتا ہے، الا ما رحم ربی، سوا اس نفس کے جس پر اللہ تعالیٰ کی رحمت کا سایہ ہو. اللہ کی رحمت کا سایہ جس انسان پر، جس نفس پر ہوگا، وہ گناہوں سے بچ جائے گا، اس نفس کے شر سے بچ جائے گا. اور السوء فرمایا، الف لام داخل کیا، تو یہ الف لام جنس جو اللہ نے داخل کیا ہے، اس لیے داخل کیا ہے کہ قیامت تک کی آنے والی برائیاں، پہلے کیبل نہ تھا، ٹی وی نہ تھا، موبائل، اسمارٹ فون نہ تھا، تو کیسے معلوم ہوتا کہ یہ برائی ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کی آنے والی ہر برائی کو اس میں شامل فرما دیا. السوء، انواع مختلف الحقائق، الف لام داخل کرنے سے قیامت تک کی تمام برائیاں اس میں آ گئیں. اور فرمایا میرے شیخ رحمہ اللہ نے ایک لطیف بات، کہ السوء جو ہے اس کا وزن بچھو سے ملتا ہے، بچھو، کہ یہ نفس ایسا پاپی ہے، ایسا خطرناک ہے کہ جس طرح بچھو ڈنک مارتا ہے، آنن فانن زہر پھیل جاتا ہے، یہ نفس ایسا ہی بچھو کی طرح ہے، بچھو. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ تعالیٰ سے یہ مانگنا سکھایا، یا حیو یا قیوم، اے زندہ حقیقی، برحمتی کا استغیث، آپ کی رحمت سے فریاد ہے. استغاثہ عدالت میں دائر کرتے ہیں تو استغاثہ کس کے خلاف ہے؟ نفس کے خلاف. مدعا علیہ اس میں کون ہے؟ نفس. عدالت کون سی ہے؟ اللہ کی رحمت کی عدالت. اور مدعی کون ہے؟ ہم مدعی ہیں، اور نفس ہمارا مدعا علیہ ہے، جس کے خلاف درخواست دے رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے کہ یا اللہ یہ جو نفس ہے یہ ہمارا بسوء ہے, تو اس کے خلاف ہم استغاثہ دائر کرتے ہیں کہ اللہ آپ کی رحمت سے فریاد ہے, تو برحمتی کا استغیث, اصلح لی شأنی کلہ, میرے ہر حال کی اصلاح فرما دیجئے, بہترین دعا ہے یہ. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ اصلح لی شأنی کلہ, یہ کلہ جو لفظ ہے اس میں تمام دنیا اور آخرت کے تمام احوال شامل ہو گئے ہیں, تنگی ہے, فقیری ہے, فقر و فاقہ ہے, مصیبت ہے, حادثہ ہے, دنیا کا پریشانی ہے دنیا کی, اور پریشانی آخرت کی بھی ہے کہ جب وہ دن آنے والا ہے, گاڑا دن, جب اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کا محاسبہ فرمائیں گے, مواخذہ فرمائیں گے, اور سوال جواب ہوگا, جوانی دی تھی کہاں خرچ کی, مال دیا تھا کہاں خرچ کیا, صحت اور فراغ دی تھی اپنی زندگی کو کہاں خرچ کیا, ساری نعمتوں کا سوال ہوگا. تو برحمتی کا استغیث, اصلح لی شأنی کلہ, میرے تمام احوال کی اصلاح فرما دیجیے, دنیاوی امور ہو یا اخروی امور ہو, سب کی اصلاح فرما, کلہ سب چیزیں اس میں شامل ہوں. اور ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, یا اللہ مجھے میرے نفس کے حوالے ایک پلک جھپکتے بھی نہ کیجیے گا. طرفت عین, معلوم ہوا کہ یہ نفس وہ بچھو ہے, وہ خطرناک دشمن ہے جو پلک جھپکتے میں وار کر دیتا ہے. پلک مت جھپکانا, پلک نہیں جھپکانا, غور سے مجھے دیکھنا, میری بات کو سننا, دل میں اتارنا عمل کی نیت سے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. ہاں, ولا تکلنی الی نفسی طرفت عین, پلک جھپکتے بھی اے اللہ مجھے اس نفس کے حوالے نہ ہونے دیجیے. تو معلوم ہوا کہ پلک جھپکتے میں یہ وار کر جاتا, اور کتنے خاتمے خراب بھی ہو گئے اسی وجہ سے. تو یہ وہ رحمت کا سایہ ہے. تو یہ جو نفس اللہ نے ہمارے ساتھ لگایا ہے, اور یہ نفس جو ہم سے برے برے تقاضے کرتا ہے, تو اس کو کچلنے سے, اس کے تقاضوں کو کچلنے سے اللہ کی محبت کا غم حاصل ہوتا ہے, اور اللہ کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے, ورنہ اللہ تعالیٰ کی محبت ناقص اور ادھوری اور نامکمل رہتی ہے. مثلا آدمی نماز پڑھتا ہے, تہجد پڑھتا ہے, ذکر کرتا ہے, تو اس کو مزہ آتا ہے, اللہ کے نام لینے میں مزہ آتا ہے, عبادت کرنے میں مزہ آتا ہے. تو لیکن یہ عبادت جو ہے اس میں نفس بھی شامل ہو سکتا ہے کہ ہم اپنی لذت کے لیے عبادت کر رہے ہیں, اپنے نفس کے لیے عبادت کر رہے ہیں کہ نفس کو اس میں مزہ آ رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ یہ عبادت ہماری خالصتاً اللہ کے لیے نہ ہو, اپنے نفس کی لذت کے لیے ہو. اگر ہم نے لطف کے لیے عبادت کی تو ہم عبد اللطف بن گئے, حالانکہ ہم عبد اللطیف ہیں. ہم کون ہیں؟ عبد اللطیف. ہم لطف کے بندے بن گئے. تو لطف کے بندے بننے سے غیر اللہ شامل ہو گیا, عبادت میں اخلاص نہ رہا, لطف شریک ہو گیا. لطف جو ہے شریک ہو گیا. یا مخلوق کو دکھانے کا ارادہ ہو, یہ بھی ہو جاتا ہے. جب انسان عبادت کرنے لگتا ہے تو دکھلاوا اس میں شامل ہو سکتا ہے, مخلوق کو دکھانے کے لیے بڑے عبادت گزار ہیں. کوئی آ گیا اور طویل طویل رکعتیں پڑھنی شروع کر دیں, اچھی طرح سجدہ شروع کر دیا, اللہ تو دل میں ہے نہیں, اللہ سے تعلق مضبوط ہوا نہیں, عبادت مخلوق کے لیے ہو گئی, تو یہ شرک خفی کہلاتا ہے. ہاں, حدیث میں آتا ہے کہ جب ایسے لوگ جنہوں نے دکھلاوے کے لیے عبادت کی ہوگی, قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں شرک کرنے والوں سے بیزار ہوں, اور جس نے جس کے لیے عبادت کی ہے وہ اس سے اپنا بدلہ لے لے. اب خدا کے سوا کوئی بدلہ دینے والا ہوگا؟ خدا کے سوا کوئی ہے؟ تو اس طرح سے دکھلاوا بھی شامل ہو سکتا ہے. غرض یہ کہ اپنے نفس کی برے برے تقاضوں کو کچلنے سے خدا تعالیٰ کی محبت کا غم حاصل ہوتا ہے. گناہ سے بچنے میں انسان کو جو تکلیف ہوتی ہے اور نفس کو جو غم ہوتا ہے, نفس پر جو مجاہدہ ہوتا ہے, وہ خدا تعالیٰ کی محبت کو کامل کرتا ہے. جب انسان اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے, اب مثلا نماز کا دل نہیں چاہ رہا, سردی ہے, وضو کا دل نہیں چاہ رہا, لیکن اٹھتا ہے, اللہ کے لیے تکلیف اٹھاتا ہے, مجاہدہ کرتا ہے, نیند کا غلبہ ہے, اس کو کسی طرح دفع کرتا ہے, نیند کو دفع کرتا ہے, اور اٹھ کر مسجد کی طرف جاتا ہے, تو یہ تکلیف نفس کو پہنچی. یہ اس تکلیف اٹھانے سے یا گناہ کا تقاضا ہے, مخلوق کو دکھانے کی نیت ہے, لیکن اپنی نیت کو خالص کرتا ہے, اپنے نفس کو سمجھاتا ہے کہ کل یہ نہ میں رہوں گا, نہ یہ مخلوق رہے گی, نہ مخلوق کی واہ واہ رہے گی. جس کو دکھلانے کے لیے, جس کی تعریف کے لیے میں عبادت کر رہا ہوں یا کوئی نیک کام کر رہا ہوں, نہ میں رہوں گا, نہ یہ رہیں گے, نہ ان کی واہ واہ رہے گی, نہ ان کی واہ واہ میرے کسی کام آئے گی. اپنے اندر اخلاص پیدا کرتا ہے. تو اس طرح سے نفس کو جو مجاہدہ ہوتا ہے, اس مجاہدے سے اللہ تعالیٰ کی محبت کی تکمیل ہوتی ہے, اور اس مجاہدے سے اللہ کی محبت کا غم حاصل ہوتا ہے. درد محبت, درد محبت. تو فرمایا کہ جس کے دل میں نہیں ایک تیرا درد و غم, ہو کہ انسان نہیں جانور سے وہ کم. جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا یہ غم نہ ہو, وہ انسان کہلانے کے لائق نہیں ہے. اس کی زندگی جانور سے بھی بدتر ہے میرے دوستوں. جس کے اندر اللہ تعالیٰ سے خاص تعلق نصیب نہ ہو, وہ انسان جانور سے بدتر زندگی گزارتا ہے, جانور سے بھی بدتر زندگی گزارتا ہے جس کے دل میں اللہ کی محبت کا غم نہ ہو. تو میرے دوستو, یہ حضرت فرما رہے ہیں کہ جس کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت کا غم نہ ہو, اللہ کی محبت کے غم کا حامل جو انسان نہ ہو, تو اس کو دو جہاں کا مزہ, نہ تو لطف دنیا اس کو حاصل ہے, نہ لطف آخرت اس کو حاصل ہے. دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, آپ چاہیں ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. آپ چاہے ہمیں یہ کرم آپ کا, ورنہ ہم چاہنے کے تو قابل نہیں. صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو, صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو, اس کا غم غم نہیں, اس کا دل دل نہیں, اس کا غم غم نہیں, اس کا دل دل نہیں. حضرت فرما رہے ہیں کہ اہل اللہ کی صحبت جس نے نہ پائی ہو, اللہ والوں سے تعلق جس نے نہ کیا ہو, اپنی اطلاع اور اتباع کا تعلق, اس کو نہیں کہتے کہ بیان میں آنا اور چلے جانا, تعلق تو کہتے ہیں اپنی اطلاع حال کو. جو شخص اطلاع حال اپنے شیخ کو نہیں کرتا اور اس کی تجویزات کی اتباع نہیں کرتا, یہ اس کو تعلق نہیں کہتے. اگر کوئی آدمی سمجھتا ہے کہ ہمارا تعلق ہے, تو یہ اس کو دھوکہ ہے, یہ اس کا دھوکہ ہے. نفس اور شیطان اس کو دھوکے میں رکھے ہوئے ہیں کہ اپنے عیوب کی اصلاح کی اس کو فکر نہیں ہے. عیوب لے کے دنیا سے جائے گا. نفس اور شیطان چاہتے یہی ہیں کہ بندہ اپنے عیوب کی اصلاح نہ کرے, کسی طرح اس کا راستہ جہنم کا ہو جائے, کہیں تکبر سے مار دیتا ہے، کہیں ریاکاری کے مرض سے مار دیتا ہے، کہیں حسد، کہیں کینہ، کہیں بغض، کہیں بدگمانی کا مرض، کہیں بدنگاہی کا مرض، یہ امراض لے کے دنیا سے وہ چلا جاتا ہے، اللہ والوں سے دور رہ کر. اور جس نے تھوڑی محنت کی، مجاہدہ کیا اور اپنی اس اصلاح کے لیے اپنے احوال کی اطلاع اپنے شیخ کو پابندی سے کرتا رہا اور شیخ کی تجویزات کی اتباع کی، تو راستہ یہی ہے. شیخ کہیں چار حق رکھ ان کو یاد ہے، خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، شیخ کہیں چار حق رکھ ان کو یاد ہے، اطلاع، اتباع، انقیاد و اعتماد. اطلاع ہو اپنے حالات کی، اتباع ہو تجویزات کی، اور انقیاد ہو پابندی ہو، جو تجویز دی گئی ہے اس کی پابندی سے اس کا اہتمام کرے، علاج کرے. اور اعتماد، اپنے شیخ پر یہ اعتماد ہو کہ میرے شیخ نے میرا جو علاج تجویز کیا ہے تو وہ سب سے زیادہ نافع ہے میرے لیے، اسی سے مجھے فائدہ ہوگا. مثلا اگر شیخ کسی کو کہے کہ تم لوگ جتنے آنے والے ہیں ان کی تم جا کے جوتیاں ان کی سیدھے کیا کرو، تمہارا کام ہی یہی ہے، بیان میں بھی مت بیٹھو، ذکر اللہ بھی موقوف کرا سکتا ہے شیخ، فرائض واجبات اور سنن موقعہ میں پابندی نہیں کر سکتا، وہ دخل نہیں دے سکتا، شریعت کا حکم ہے، لیکن ذکر اللہ، مستحبات، یہ چیزوں پر وہ پابندی لگا سکتا ہے. شیخ کہے کہ تم سارا ذکر موقوف کر دو اور تم صرف تمہارے ذمے یہ کام ہے کہ لوگ آنے والے لوگوں کی جوتیاں سیدھی کیا کرو، تو یقین رکھے کہ ان جوتیاں سیدھی کرنے ہی میں میری اصلاح ہوگی. اور اعتماد بھی رکھے، شیخ کہہ دے کہ جا کے وضو خانے کی نالی میں بلغم صاف کیا کرو، سمجھ لے کہ میرے اندر تکبر کا بلغم بھرا ہوا ہے اور نالی کی صفائی کرنے سے میرے تکبر کا بلغم نکلے گا، میری صفائی ہوگی. حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ کی خدمت میں ایک صاحب آئے، رئیس تھے، دماغ میں تکبر بھرا ہوا تھا، بات بات پر جو ہے وہ وہاں خانقاہ میں آ کے روک ٹوک شروع کر دی. حکیم الامت نے ان کو بلایا، فرمایا بھائی آپ لوگوں کو کیوں یہ کہتے رہتے ہیں یہ کرو اور وہ کرو، میں یہاں اس کے لیے کافی ہوں، اور آپ کے دماغ میں تکبر معلوم ہوتا ہے، اور آپ کا علاج یہ ہے کہ ایک ٹوکرے میں اخروٹ رکھیے اور اپنے سر پر رکھ کے اس کو بازار میں گھومیے اور اعلانیہ کہیے کہ جو بچہ میرے سر پہ دو دھپ لگائے گا، دھپ، اس کو دو اخروٹ ملیں گے. کیا؟ دو دھپ لگائے گا تو اس کو میں دو اخروٹ دوں گا. بچوں کو مزہ آ گیا کہ بھائی دھپ بھی لگاؤ، چپت لگا کے شرارت بھی کرو بڑے میاں کو، اور اخروٹ بھی ملے، انعام کا انعام، آم کے آم، گٹھلیوں کے دام، بچوں کو مزہ لگ گیا. تو حکیم الامت فرماتے ہیں کہ تھوڑی دیر میں ٹوکرا خالی ہو گیا اخروٹ سے اور کھوپڑا خالی ہو گیا تکبر سے. مگر ان کا اخلاص بھی دیکھیں کہ اللہ کے لیے انہوں نے دل پر کتنا غم اٹھایا. کوئی مذاق بات ہے اپنی ذلت بھرے بازار میں اپنی ذلت کرانا؟ یہ ہے میرے دوستوں اللہ کی قیمت. حدیث پاک میں آتے ہیں الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار اللہ کا سودا مہنگا ہے، مہنگا، مفت میں بیٹھے کام نہیں بنتا میرے دوستوں. اب یہ ضروری نہیں ہے کہ شیخ ہر ایک کو علاج بتا دے یا ہر شخص اپنا علاج اسی طرح خود کر لے، لاؤ بھائی ہم بھی ٹوکرا لے کے نکل جاتے ہیں. اول تو اس کی ہمت ہی نہیں ہوگی کسی میں. دوسرے یہ کہ جب شیخ بتاتا ہے علاج تو اس کے علاج میں خدا تعالی کی تائید شامل ہوتی ہے، پھر شیخ کی دعائیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں، شیخ کو اس کی ذلت منظور نہیں ہوتی، ذلیل کرنا مقصود نہیں ہوتا، بلکہ اس کو اس کے دل سے، اس کے دماغ سے عیب نکالنا ہوتا ہے کہ میں کچھ ہوں، میں کوئی چیز ہوں. حدیث میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنے کو اچھا سمجھا خدا کے ہاں وہ گر جاتا ہے، خدا کی نظر سے گر جاتا ہے، اور جو اپنے کو برا سمجھتا ہے اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے. حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ آتا ہے. ایک مرتبہ جبریل علیہ السلام تشریف لائے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت مبارکہ میں اور عرض کیا کہ یا رسول اللہ ہذا ابو ذر, یہ ابو ذر ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے استعجاب سے پوچھا کہ تم تو آسمان والے ہو, ابو ذر زمین والے ہیں, تم ان کو کیسے پہچانتے ہو؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ جتنا زمین والوں میں مشہور ہیں اس سے زیادہ یہ آسمان والوں میں مشہور ہیں. ھذا اشہر عندنا من اشہر عندکم, یہ ہمارے یہاں آسمان والوں میں یہ زیادہ مشہور ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیا وجہ ہے؟ تو انہوں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ لکثرت تلاوت سورہ قل ھو اللہ احد ولصغره فی نفسہ, ایک وجہ ان کی شہرت کی یہ ہے کہ یہ اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں, اپنے آپ کو سب سے کمتر سمجھتے ہیں. اور دوسری وجہ ان کا یہ وصف ہے کہ یہ سورہ اخلاص کی تلاوت کثرت سے کرتے ہیں. دو وجہ سے آسمان والوں میں ان کی بڑی عزت ہے, بڑے مشہور ہیں. تو اپنے کو سب سے کمتر سمجھنا, تو جب شیخ علاج بتاتا ہے تب فائدہ ہوتا ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ نے راستہ ہی یہ متعین کیا ہے. کتاب اللہ بھی نازل فرمائی اور اس کو سمجھانے اور اس کا نمونہ رجال اللہ کو بنا کر انبیاء علیہ السلام کو بھیجا. اب چونکہ انبیاء علیہ السلام کا سلسلہ ختم ہو گیا, اب یہ سلسلہ اولیاء اللہ کے ذریعے اللہ تعالیٰ نے جاری رکھا ہے. کونوا مع الصادقین, یہی ہے کہ اللہ والوں کے ساتھ رہا جائے اور ان کے رنگ میں رنگا جائے. تو یہ ہے کہ جس کا دل اللہ کی محبت کا حامل نہ ہوگا, صحبت اہل اللہ سے اس کو ایسا دل نہ ملا ہوگا, تو میرے دوستو اس کے غم کا کوئی اعتبار نہیں, اس کے دل کا کوئی اعتبار نہیں ہے, اس کا دل نہیں بن سکتا. اس کا مقتدا اس کا نفس بن جاتا ہے. جس نے کسی اللہ والے کو اپنا مقتدا نہ بنایا, اس کا مقتدا شیطان بن جاتا ہے. ایک شخص پہاڑ میں رہتا تھا, عبادت کرتا تھا اللہ کی. کسی نے کہا کہ بھئی پہاڑ پہ ایک شخص ہے, بڑا ولی اللہ ہے اور تنہائی میں عبادت کرتا رہتا ہے, پہاڑوں میں ہی رہتا ہے. تو چلو بھئی چلتے ہیں اس کے پاس. جب وہاں چلے تو اس سے جا کر پوچھا کہ آپ کو یہاں تنہائی میں اتنی ویرانے میں ڈر نہیں لگتا؟ اس نے کہا ویرانہ کیا, ہم تو خدا سے بھی نہیں ڈرتے. یہ حال ہو جاتا ہے. حکیم الامت نے لکھا ہے کہ تنہائی میں رہنے والا وحشیانہ اخلاق کا حامل ہو جاتا ہے. وحشیانہ اس کے اخلاق وحشیانہ ہو جاتے ہیں. لوگوں میں مل جل کے رہو, سنت کے مطابق رہو, سنت کا راستہ اختیار کرو. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کے بعد تنہائی کو موقوف کر دیا, حالانکہ آپ کو تنہائی محبوب تھی. خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجھ کو تنہائی محبوب کر دی گئی ہے, پھر بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کی خاطر آپ کو حکم فرمایا وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ, آپ اپنے نفس پر صبر کیجئے اور ان لوگوں میں جا کے بیٹھیے اور ان کو اپنے محمدی پھول میں بسائیے, ان کو ہمارے ملنے کا طریقہ, ہمارے ملنے کا پتہ بتلائیے کہ ہم کس کو ملتے ہیں, ہم کو کون پاتا ہے, ہم کہاں ملیں گے. سمجھ آ رہی ہے میرے دوستوں؟ تو اہل اللہ کی صحبت کا جو حامل نہیں ہوتا اس کے دل کا کوئی اعتبار نہیں, اس کے راستے کا کوئی اعتبار نہیں, وہ بھٹک جاتا ہے. وہ صراط الذین انعمت علیہم, جو ہم مانگتے ہیں نماز میں, انعام یافتہ لوگوں کے راستے پر نہیں رہ سکتا. میرے شیخ الحدیث حضرت مولانا شاہ عبد المتین صاحب دامت برکاتہم فرماتے ہیں کہ اولیاء اللہ کی شاہراہ پہ جو نہیں ہے وہ بھٹکا ہوا ہے, کیونکہ اللہ کا انعام یافتہ راستہ ایک ہی ہے, دو نہیں ہیں. اس کا زاویہ بالکل مستقیم اللہ کی طرف جاتا ہے. جیسے یہ بلڈنگ ہے, اگر اس کو کوئی کہے انجینئر کہ ہم اس کو 79 درجے پر قائم کر دیتے ہیں, ذرا سی ٹیڑھی ہوگی کوئی مسئلہ نہیں، آپ منظور نہیں کریں گے، آپ کہیں گے کہ ہمیں بالکل 90 درجے پہ چاہیے، ذرا سی بھی اس میں ٹیڑھ ہمیں پسند نہیں ہے. وہ کہے 45 درجے پہ بنائے، کہے گا احمق ہوگا، 45 درجے پہ کوئی بلڈنگ بنتی بھی نہیں، بن بھی جائے تو گر جائے گی. وہ کہے گا اچھا آپ 60 درجے پہ راضی ہو جائیے، آپ کہیں گے نہیں، کیوں بھائی، تھوڑا سا ٹیڑھ. دین میں تو ہم ٹیڑھا میڑھا سب برداشت کر لیتے ہیں، جیسی تیسی نماز پڑھ لیتے ہیں، جیسے تیسا ذکر کر لیتے ہیں، جیسے تیسے عمل کر لیتے ہیں. دین میں کمزوری ہمیں منظور ہے، دنیا میں کمزوری منظور نہیں. حالانکہ دنیا فنا ہونے والی ہے، چھوڑ جانے والی ہے تھوڑے دن کی، اور دین ہمیشہ باقی رہنے والا ہے، اور ہمیشہ اس کا فائدہ ہمیں آخرت میں ہوتا رہے گا. تو لیکن دین میں ہم کمزوری اپنی منظور کر لیتے ہیں. اب کہے کہ بھائی آپ جو ہے ہر بات میں روک لگا دیتے ہیں، یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، یہ بھی مت کرو، یوں کرو، یوں کرو، یوں کیوں اتنی پابندی کرتے ہیں؟ تو بھائی آپ بلڈنگ بنانے میں اتنی پابندی کیوں کرتے ہیں؟ بنانے دیجئے 70 درجے پہ اپنی بلڈنگ، بنانے دیجئے 80 درجے پہ، چلو بھائی 89 ڈگری پہ بنانے دو، نہیں 90 ڈگری چاہیے. تو صراط مستقیم 90 درجے زاویہ ہے، اسی راستے پر. ان ربی علی صراط مستقیم، میرا رب تو صراط مستقیم پر ہے. کیا مطلب؟ میرا اللہ سیدھے راستے پر چل رہا ہے؟ نہیں، سیدھے راستے پر ملیں گے ہمیں، وہ بالکل مستقیم 90 درجے پر ہمیں ملیں گے. 89 درجے پہ ہم چلیں گے تو کہاں سے کہاں پہنچ جائیں گے. تو میرے دوستو، دین معتبر جب ہوتا ہے، دل معتبر جب ہوتا ہے، غم معتبر جب ہوتا ہے، محبت معتبر جب ہوتی ہے، جب کسی اللہ والے سے تربیت مل جائے، کسی اللہ والے کی تربیت میں ہو. وہی اطلاع اور اتباع اور انقیاد اور اعتماد، یہ شیخ کے حق ہیں. شیخ کا حق ہدیہ دینا نہیں ہے، شیخ کا حق محض حلوے کھانا نہیں ہے، کھانے کھلانا نہیں ہے، دعائیں کرانا نہیں ہے. تم دعائیں بھی کرا لو، تم اس کو ہدیہ بھی دے دو، تم اس کو کھانا بھی کھلا دو، تم اس سے بھی کھا لو کھانا بھائی، تم اس سے بھی کھانا کھا لو. ہمارے مولانا آصف صاحب ہیں برطانیہ میں، تو وہ فرماتے ہیں کہ آج کل مریدوں کی خدمت کرنی پڑتی ہے، ان کو پک اینڈ ڈراپ کی سروس بھی دینی پڑتی ہے، خوشامد کرنی پڑتی ہے کہ بھائی آ جاؤ. اب یہ زمانہ آ گیا، یہ مریدوں کی خوشامد کرنی پڑتی. حالانکہ خوشامد تو پیر کی کرنی چاہیے، اسی لیے فرمایا اللہ کا سودا بہت مہنگا. کسی نے حضرت خواجہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ سے خط میں لکھا، مولانا خلیل احمد تھانوی رحمۃ اللہ علیہ، کہ آپ کو تھانہ بھون سے جو دولت ملی ہے، کون سی دولت؟ تعلق مع اللہ کی دولت، اللہ سے تعلق کی دولت، یہ آپ ہمیں بھی دے دیجئے. تو خواجہ صاحب نے کیا کہا کہ فرمایا کہ میں یہ نہیں ملی ہے یوں، قلب و جگر ہوئے ہیں خون، کیوں میں کسی کو مفت دوں، میں میری مفت کی نہیں. یہ مفت میں نہیں ملتی، مجاہدہ کرنا پڑتا ہے. کبھی شیخ ڈانٹ دیتا ہے، کبھی خانقاہ سے بھی نکال دیتا. خواجہ صاحب رحمہ اللہ اپنے پیر کے ایسے عاشق تھے، ایسے عاشق تھے کہ ایک مرتبہ خواجہ صاحب کو حکیم الامت ناراض ہو گئے، فرمایا خواجہ صاحب آپ بہت بولتے ہیں، آپ خانقاہ سے نکل جائیے، نکل جائیے خانقاہ سے. ڈپٹی کلیکٹر تھے، انگریزی داں تھے، لیکن جب خدا تعالیٰ کی محبت دل میں آ جاتی ہے میرے دوستوں، تو ساری دنیا کی ذلتیں وہ برداشت کر لیتا ہے. مجھے ذلت منظور ہے، لیکن اللہ کا سودا مجھے چاہیے. خوش طرز ہر دو جہاں آ جا بہت، کہ مرا باتو سرو سودا بہت. مولانا رومی فتام فرماتے ہیں کہ مجھے وہ جگہ انتہائی خوش تر ہے، اے اللہ، جہاں میرے سر کا سودا آپ سے ہو جائے، میرے سر کا سودا آپ سے. لی فقیری بادشاہت ہو گئی، لی فقیری بادشاہت ہو گئی، عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی، عشق کی ذلت بھی عزت ہو گئی. اللہ کے لیے ہم نے ذلت اٹھائی، اپنے نفس کو ذلیل کیا، شیخ کے حکم پر اپنے نفس کو پامال کر دیا، اور اس ذلت نے ہمیں کیا عزت کی کہ خواجہ صاحب کے بڑے بڑے علماء خواجہ صاحب کے مرید ہو گئے، خواجہ صاحب بڑے بڑے علماء کے پیر بن گئے. تو خواجہ صاحب آپ خانقاہ سے نکل جائیں، نکل گئے. ادب تھا اس وقت کا کہ بھائی شیخ نے حکم دیا ہے، نکل گئے. لیکن گیٹ کے باہر، خانقاہ کے گیٹ کے باہر بستر ڈال دیا اپنا بستر ڈپٹی کلیکٹر نے. یہ دیکھو خدا کا سودا بڑا مہنگا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ ہم کچھ ہلدی لگے نہ فٹ کری بس ہم اللہ والے بن جائیں، ایسا نہیں ہوتا. محنت کرو، مشقت کرو، مجاہدہ اٹھاؤ، شیخ کی کڑوی کسہلی برداشت کرو، تب کہیں جا کے اللہ اپنا فضل فرماتے ہیں. تب بھی کوئی اللہ پہ واجب نہیں ہو جاتا، کام تو اللہ کے فضل سے بنتا ہے، کام بنتا ہے فضل سے. اختر فضل کا آسرا لگائے ہے. نکل گئے خانقاہ سے، بستر ڈال دیا اور ایک پرچہ لکھ کے بھیج دیا. لوگوں نے کہا خواجہ صاحب آپ کیا کر رہے ہیں؟ نکال دیا، جائیے، آپ ڈپٹی کلیکٹر ہیں، بڑی عزت ہے آپ کی، سلامی ملتی ہے آپ کو، کیا ضرورت ہے آپ کو شیخ کے نخرے اٹھانے کی؟ کہا کہ نہیں بھائی، یہ اللہ کا راستہ ہے. پرچے پر ایک شعر لکھ کے حکیم الامت کو بھیج دیا. اس نے کیا لکھا تھا کہ ادھر وہ در نہ کھولیں گے، ادھر میں در نہ چھوڑوں گا. حکومت اپنی اپنی ہے، کہیں ان کی کہیں میری. کہ شیخ کی حکمرانی خانقاہ میں ہے، ان کا حکم چلتا ہے وہاں، تو وہ کہیں گے نکل جاؤ، ہم نکل گئے، ان کا حکم مان لیا. لیکن یہ فٹ پاتھ جو ہے، اس پہ میونسپلٹی کی حکمرانی ہے. میں میونسپلٹی کا میں افسر ہوں، میں اس فٹ پاتھ پر بیٹھ سکتا ہوں. تو انہوں نے مجھے نکالا، لیکن میں نکلا نہیں ہوں، در حقیقت میں نکلا نہیں ہوں. میں شیخ کو چھوڑ کر نہیں جاؤں گا. کیوں؟ اس لیے کہ مجھے ان سے اللہ ملتا ہے، اللہ کی ذات ملتی ہے، اللہ کی محبت ملتی ہے، اللہ کا تعلق ملتا ہے. مگر آج حالات یہ ہیں کہ مرید کو ذرا کچھ کہہ دو تو وہ منہ بسورنے والی دلہن ہوتی ہے نا، اس کے وہ کیا بچے گاتے ہیں کہ سچے سچے جائیں گے بھائی کی دلہن لائیں گے. بھائی کی دلہن 100 نخرے والی، ایک نخرہ ٹوٹ گیا بھائی کا منہ سوج گیا. آج کل وہ اس طرح سے منہ سجا لیتے ہیں، ذرا کچھ کہہ دو آنا چھوڑ دیتے ہیں، سمجھتے ہیں کہ شیخ ان کے خوشامد کرے گا. نعوذ باللہ تعالی من ذالک. ارے بھائی، شیخ تم کو ڈانٹ دے اور تم نے اس کی ڈانٹ کو گرم گرم چپاتی سمجھا، مزیدار لذیذ، تو تم صحیح راستے پر ہو، تمہاری سمجھ کام کر رہی ہے کہ کرنے کا کیا کام ہے. اور اگر تم نے منہ پھلا لیا اور ناراض ہو گئے تو تمہاری عقل پہ پتھر پڑے ہوئے، پتھر پڑے ہیں تمہاری عقل. ارے بھائی، شیخ کو ہدیہ دے کر شیخ کا جزاک اللہ کہو، شیخ کا احسان مانو، احسان مت جتاؤ. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں ادب سکھایا ہے کہ بعض دیہاتی آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر احسان جتلانے لگے، انعام مانگنے لگے کہ ہم اسلام لائے ہیں، آپ ہمیں کچھ انعام دیجیے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی جود و سخا میں مشہور تھے. ایک بدھو آیا اور اس نے کہا کہ میں ضرورت مند ہوں، مجھے کچھ مویشی دے دیجیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک ریوڑ تھا، پورے کا پورا ریوڑ عطا کر دیا، یہ لے جاؤ، سب لے جاؤ. جا کر اپنی قوم میں کہا کہ تم سب لوگ، یہ اللہ کا سچا نبی ہے، اس کی جود و سخا ایسی ہے، تم سب لوگ اس پر ایمان لے آؤ. ایسا شخص میں نے زندگی میں دنیا میں کہیں نہیں دیکھا کہ جس کو خزانے ختم ہونے ہو جانے کا کوئی خوف نہیں. تو میرے دوستو، اللہ نے ادب سکھایا ہے. قل لا تمنوا علی اسلامکم، خبردار مجھ پر اپنے اسلام کا احسان مت جتلانا. بل اللہ یمن علیکم ان ہداکم للایمان، یہ ہے آیت، ہے نا. بلکہ اللہ تعالی نے تم پر احسان کیا ہے کہ کہ تم کو ایمان کا راستہ عطا فرمائے. تم اللہ کا شکریہ ادا کرو کہ اگر ہمیں یہ راستہ نہ ملتا تو ہم تو تباہ اور ہلاک ہو جاتے ہیں, جہنم میں چلے جاتے. یا اللہ آپ کی مہربانی ہے, آپ نے ہمیں ایمان عطا فرمائے. تو یہ ادب سکھلایا ہے, یہی شیخ کا بھی ادب ہے, کیونکہ شیخ نائب رسول ہوتا ہے. شیخ نائب, اس کا ادب وہی ہوگا, رسول نہیں ہوتا وہ, نعوذ باللہ تعالی من ذالک. ادب وہی ہوگا کہ شیخ اگر تمہارا ہدیہ قبول کر لے تو اس کو جزاک اللہ کہو, اگر آپ قبول نہ کرتے ہم کہاں جاتے. حضرت مولانا شاہ فضل رحمان صاحب گنج مراد آبادی رحمہ اللہ, عجیب شان کے آدمی تھے, عجیب شان, ایسا زبردست تعلق ما اللہ ان کو حاصل تھا. ایک مرتبہ گورنر نے ان سے وقت لیا ملنے کا, انگریز گورنر نے. شاہ صاحب ان چیزوں کو خاطر میں نہ لاتے تھے, دنیا داری کی کوئی ان کے اندر وقت نہیں تھی. تو دے دیا, اچھا آ جانا بھائی. جب وقت معین پر وہ آ گیا, لوگ گھبرائے ہوئے, حضرت حضرت گورنر آ گیا, گورنر آ گیا. کہا میں کیا کروں, ایسی شان استغنا, میں کیا کروں, آ گیا. حضرت وہ آپ نے وقت دیا تھا, اچھا اچھا چلو بھائی لے آؤ اس کو. حضرت وہ بیٹھے گا کہاں, کیونکہ وہ تو سوٹ بوٹ اور ٹائی میں پھنسے ہوئے, وہ تو مقید ہوتے ہیں شکنجے میں. ارے بھائی وہ دیکھو, وہ پانی کا گھڑا ہے نا, اس کا پانی پھینک کے اس کو الٹا کر دو, اس پہ بیٹھ جائے گا وہ. حضرت اس کے ساتھ اس کی میم بھی ہے. ارے وہ دوسرا گھڑا ہے, اس کا پانی پھینک دو, وہ الٹا کر کے رکھ دو, اس پہ بیٹھ جائے گا. اللہ والوں کے اندر ایسی سادگی ہوتی ہے, معصومیت ہوتی ہے, بچوں کی سی معصومیت. جیسے بچہ کوئی بات کہتے بری نہیں معلوم ہوتی نا, معصوم معصوم باتیں کرتا ہے, لیکن وہ جب بڑا ہو جاتا ہے وہی بات کہتا ہے تو وہی معلوم ہوتی ہے. تو اللہ والوں کے دل ایسے سادہ اور ان کے دلوں میں ایسی نورانیت ہوتی ہے کہ وہ برا نہیں مانتے لوگ. آ کے گورنر بیٹھ گیا اس کے اوپر, میم بھی بیٹھ گئے اس کے اوپر, الٹے مٹکے کے اوپر. اب وہ کہہ رہا ہے کہ حضرت آپ کی خانقاہ کا خرچہ کیسے چلتا ہے, خرچہ کیسے چلتا ہے. حضرت نے فرمایا بھائی ہر بات کا موقع الگ الگ ہوتا ہے, پھر کبھی پوچھنا. اچھا حضرت کوئی تبرک دے دیجیے, تبرک دے دیجیے. تو کہا بھائی دیکھو ہمارے پاس تبرک وبرک کہاں ہے. اچھا بھائی دیکھو وہ ہنڈیا ہے نا, اس میں دیکھو کوئی چیز ہے, اس میں مٹھائی کا چورا تھا, چلو یہ دے دو ان کو. اب وہ بڑے شان, وہ بڑے ادب سے اس کو ہاتھ میں لے رہے ہیں, اس کو چوم رہے ہیں, کھا رہے ہیں. تو یہ شان تھی ان کی. ایک مرتبہ بخاری شریف کا درس دے رہے تھے, درمیان میں ایک مولوی صاحب جن کی تربیت نہیں ہوئی تھی اور نواب رامپور کے ملازم تھے وہ, جیسے ہی خواجہ صاحب فضل شاہ صاحب نے درمیان میں وقفہ ہوا بخاری شریف پڑھاتے پڑھاتے, جیسے کوئی سانس لیتا ہے, توقف کرتا ہے یا پانی پینے کے لیے, فوراً بول پڑے کہ حضرت وہ نواب رامپور نے مجھے بھیجا ہے اور فرمایا ہے کہ اگر آپ رامپور تشریف لائیں تو آپ کو 1,00,000 اشرفی پیش کروں گا. رامپور تشریف لائیں 1,00,000 اشرفی. اب یہ اللہ والے کوئی دنیا کی حریص ہوتے ہیں. کہا کہ مولوی صاحب 1,00,000 روپے پہ ڈالو خاک اور سنو میری بات, سنو دل سے میری بات. جو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بعض جام جم دیکھتے ہیں. جب خدا تعالیٰ اپنا خاص فضل و کرم ہمارے دل پر فرماتے ہیں تو ہم دل کو بعض جام جم, جام جم سے بھی زیادہ بہتر, کہیں زیادہ بہتر پاتے ہیں. جام جم کیا ہے؟ جام کہتے ہیں پیالے کو, اور جم جم مراد ہے جمشید. ایک بادشاہ تھا جمشید, سنتے ہیں کہ اس کے پاس ایک پیالہ تھا جس میں وہ ساری دنیا کے حالات کو دیکھ لیتا تھا. بہت ہی قیمتی پیالہ تھا جس کی کوئی قیمت نہیں دے سکتا تھا. تو دل بھی ایک پیالہ ہے نا, دل بھی ایک پیالہ ہے. تو دل پر ہم ان کا کرم دیکھتے ہیں تو دل کو بعض جام جم دیکھتے ہیں. ارے 1,00,000 روپے کیا چیز ہے یہ؟ اللہ والوں کو تم سونے کی اشرفیاں اور مال کی لالچ دے کر سمجھتے ہو کہ بک جائیں گے, خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، خدا کے ذکر سے وہ کیف ہے ہر قلب عارف میں، کہ یہ بکتے نہیں دنیا کے فانی جام و مینا سے، خدا تعالیٰ کے تعلق کی برکت سے وہ اس پائی پیسے کو سلطنت کو بھی لات مار دیتے ہیں. ایک سلطنت کیا، سات سلطنتیں بھی مل جائیں میرے دوستوں، اللہ کی محبت کے مقابلے میں وہ اس کو ٹھکرا دیتے ہیں. غرض یہ ہے کہ بات کہاں سے کہاں چلی گئی، کہ بات یہ ہو رہی تھی کہ صحبت اہل اللہ یعنی اللہ والوں کے صحیح اور مضبوط تعلق سے دل درد دل کا حامل ہو جاتا ہے، اس کا غم معتبر ہو جاتا ہے، اس کا دل معتبر ہو جاتا ہے، اس کا راستہ معتبر ہو جاتا ہے، اس کی محبت معتبر ہو جاتی ہے. صحبت اہل دل جس نے پائی نہ ہو، اس کا غم غم نہیں، اس کا دل دل نہیں. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو، ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں. جزاک اللہ. جس جگہ آپ کا، کس کا قرب؟ اللہ تعالیٰ کا قرب، یعنی کہ گناہوں کی محفل میں، دنیا داروں کی محفل یہ ہماری منزل نہیں ہے. وہاں کتنی بھی آؤ بھگت ہو، لیکن اگر وہاں اللہ کی مرضی کے خلاف کام ہو رہا ہے، منکرات ہو رہے ہیں، دین نہیں ہے، سنتوں کا اہتمام نہیں ہے، سنتوں کی پامالی ہے، منکرات پر عمل ہو رہا ہے، تو وہ جگہ ہماری نہیں ہے، کیونکہ وہ جگہ آپ سے دوری کا سبب بن جاتی ہے. ایسے ماحول جس پر اللہ کا غضب نازل ہو رہا ہو، جہاں گانا ہو رہا ہے، موسیقی ہو رہی ہے، تصاویر کھینچ رہی ہیں، اور مرد و عورت ملے ہوئے ہیں، اختلاط ہو رہا ہے، پٹاخے بازی ہو رہی ہیں، بین بجائی جا رہی ہے، یا اور کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے، ایسی جگہ اللہ کی رحمت برسے گی دوستوں کہ اللہ کا غضب؟ بتاؤ تو، غضب برسے گا نا. اور جب برس رہی ہے بارش تو اس میں سو آدمی، بارش برس رہی ہے سو آدمی پر، تو ایک آدمی سوکھا رہ سکتا ہے؟ وہ بھی گیلا ہوگا نا. اسی طرح جب اللہ تعالیٰ کے غضب کی بارش ہوگی تو ہم بچ سکتے ہیں؟ نہیں بچ سکتے. گناہوں کی محفل میں شرکت جائز نہیں ہے. لا یجوز الحضور عند مجلس فیہ المحظور، یہ فتویٰ ہے کہ جہاں منکرات ہو، گناہوں کا کام ہو، اللہ کی نافرمانی ہو رہی ہو، معصیت ہو رہی ہو، اس محفل میں شرکت جائز نہیں ہے. آپ تو نہیں کر رہے لیکن آپ ان کے گناہوں میں شریک ہو گئے ہیں. آپ کی تیوری پہ بل نہیں آ رہا. بنی اسرائیل پر اسی لیے عذاب آیا کہ گناہوں میں، معصیت میں، نافرمانی میں ملوث تھے، اور ان میں ایک شخص اللہ کا عبادت گزار تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس پر بھی عذاب نازل کرنے کا حکم فرمایا کہ اس پر بھی عذاب نازل کرو، کیونکہ یہ ان کے ساتھ ملا جلا رہتا تھا، ان کو امر بالمعروف نہی عن المنکر نہیں کرتا تھا، اس کی تیوری پر ہماری نافرمانی دیکھ کر چکن نہیں آتی تھی، اس لیے اس کو بھی انہیں میں شامل کر دو. میرے شیخ رحمہ اللہ نے ایک مثال اور دی، فرمایا کہ حکومت کے خلاف اگر بغاوت ہو رہی ہو، حکومت کے خلاف بغاوت کی سازش ہو رہی ہے، آپ وہاں چلے گئے، 20 آدمی بیٹھے ہیں سازش کر رہے ہیں، اور آپ سے بھی ان کی دوستی ہے، آپ کی ان سے دوستی ہے، آپ وہاں چلے گئے بلا ارادہ، آپ کا ارادہ حکومت کی مخالفت کا نہیں ہے، سازش کا نہیں ہے، مگر دوستی کی خاطر آپ وہاں چلے گئے، رشتہ داری کی خاطر آپ وہاں چلے گئے، برادری نبھانے آپ وہاں چلے گئے، معاشرے کا اصول نبھانے آپ وہاں چلے گئے، اور حکومت کا پڑ گیا چھاپا، آپ کو حکومت چھوڑ دے گی؟ آپ لاکھ کہیں کہ میں ان میں شامل نہیں ہوں، نہیں، آپ تھے اس میں. اسی طرح سے میرے دوستو، جہاں اللہ کی نافرمانی کا کام رہا ہو، شادی بیاہ ہو یا غمی ہو، کسی کی موت ہو، کہیں جو ہے وہ ایسی منکرات ہو رہے ہوں کہ وہاں موت ہے, وہاں پر کھانا کھلایا جا رہا ہے ٹینٹ لگا کے, جو کہ جائز نہیں ہے. پوری برادری کو کھانا کھلانا, میت والے کھانا کھلا رہے ہیں, بتائیے غم تو ان کو پہنچا. کھانا سنت ہے کہ کھانا میت والوں کو کھلانا چاہیے, کسی پڑوسی کو کسی رشتہ دار کو کھانا بنا کر اس کو کھلانا چاہیے. لیکن یہاں کیا ہوتا ہے, بےچارہ میت والا غم میں پڑا ہے, وہی بےچارہ آرڈر کر رہا ہے, ٹینٹ بھی لگا ہے, پیسے وہ دے رہا ہے. اسی طرح شادی کے اندر گانے بجانے, ارے بھائی کیا کریں, اگر نہیں جائیں گے تو رشتہ دار ناراض ہو جائیں گے. ہمارے بھی ایک رشتہ دار آئے تھے, عموماً وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی آپ تو کٹ جائیں گے اس طرح. ہم کہتے ہیں بھائی آپ ہمیں کیوں کاٹتے ہیں, آپ ہمیں مت کاٹیں, ہم تو آپ سے جوڑنا چاہتے ہیں. اللہ کی نافرمانی کر کے آپ اللہ سے بھی کٹ رہے ہیں, ہم کو بھی کاٹ رہے ہیں. آپ مت کریں, ہم 100 دفعہ آنے کو تیار ہیں, ہم بھی انسان ہیں, ہمیں بھی قورمہ کھانے کا شوق ہے. میرے شیخ رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ میں حلال نعمت ایک بھی نہیں چھوڑتا, حلال نعمت ایک بھی نہیں چھوڑتا, لیکن حرام ایک بھی نہیں کرتا. حرام ایک بھی مت کرو, حلال نعمت ایک بھی نہ چھوڑو. دعوت قبول کرنا سنت ہے, مگر وہ دعوت جس میں خدا کی نافرمانی نہ ہو. ضرور آئیں گے آپ, آپ نہ وعدہ کریں کہ ہم اللہ کی کو نافرمانی کا کوئی کام نہیں کریں گے انشاءاللہ. نہ فوٹو تصویر کشی ہوگی, نہ گانا بجانا ہوگا, نہ مخلوط اجتماع ہوگا, نہ آتش بازی ہوگی, نہ اور کوئی گناہ کا کام ہوگا. ہم ضرور آئیں گے, ضرور آئیں گے, مگر اگر آپ نے گناہ کا کام کیا تو ہم اس معصیت میں ہم آپ کا ساتھ نہیں دے سکتے, ہم اس پہ راضی نہیں ہو سکتے, ہم کٹتے ہیں. میرے شیخ رحم اللہ نے فرمایا کہ یہ دیکھو کہ کس سے کٹ رہے ہو اور کس سے جڑ رہے ہو, کس سے جڑ رہے ہو. کٹتا وٹتا کوئی نہیں ہے, کوئی نہیں کٹتا الحمدللہ, اور اگر جڑتے ہیں تو اتنی بڑی برادری. ہماری پارٹی ملاؤں کی پارٹی بڑی ہے, ملاؤں کی پارٹی انبیاء کی پارٹی, ملاؤں کی پارٹی صحابہ کی پارٹی, ملاؤں کی پارٹی تابعین کی پارٹی, ملاؤں کی پارٹی تبع تابعین کی پارٹی, ملا کی پارٹی اولیاء اللہ کی پارٹی. بتاؤ کتنی بڑی پارٹی ہو گئی ہے نا. آج بھی ہم سے ایک صاحب نے کہا کہ میں داڑھی اس لیے نہیں رکھتا ہوں کہ داڑھی والوں سے ہم دھوکہ کھا جاتے ہیں, داڑھی رکھ کے لوگ دھوکہ دیتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ یہ بتاؤ جتنے جیلوں میں قیدی ہیں وہ سب داڑھی والے ہیں, چور اور چکے بدماش جتنے جھوٹے مکار دھوکے باز سیاست دان ہیں سب داڑھی والے ہیں. اگر اکثریت دیکھو گے تو سب دھوکے باز اور چور اور ڈکیت سارے کے سارے چٹمنڈے نظر آئیں گے تم کو. اب اس میں اگر داڑھی والوں میں کوئی آدمی کوئی چور کسی چور نے داڑھی رکھ لی بہروب بھر لیا تو داڑھی کی بدنامی تو ہوئی, لیکن یہ حجت نہیں ہے کہ اس لیے ہم داڑھی نہیں لگتے. میں نے کہا یہ لنگڑے بہانے مت کرو, اس کو انگریزی میں کہتے ہیں لیم ایکسکیوز, عذر لنگ, لنگڑے بہانے, داڑھی نہ رکھنے کے بہانے. اللہ کیا یہ حجت نہیں چلے گی. آج اپنی گالوں کے اوپر سنت نبوی کا باغ لگا لو, باغ لگا لو, مرنے کے بعد یہ باغ نہیں. میں نے کہا 1 ملی میٹر مرنے کے بعد یہ بال اگتے رہتے ہیں, تھوڑی دیر 2-4 دن بال نکلتے رہتے ہیں. اس پہ یاد آیا کہ یہ دیکھو کہ امریکہ میں اپنی اولادوں کو پڑھانے کا انجام, برطانیہ میں اولادوں کو پڑھانے کا انجام, پیٹ کاٹ کاٹ کے بیرون ملک تعلیم حاصل کرنے کے لیے بھیجتے ہیں. انجام کیا ہوتا ہے کہ ایک شخص کا انتقال ہوا, اس کا لڑکا امریکہ میں تھا, وہیں پلا بڑا, وہیں تعلیم حاصل کی. 20 سال تو اس کو توفیق نہیں ہوئی باپ کی خدمت کے لیے, باپ کی زیارت کے لیے آ جاتا, باپ کو دیکھنے آ جاتا, 20 سال سے نہیں آیا. جب انتقال ہو گیا تو وہیں سے فون کیا کہ ابھی میرے باپ کو دفنانا نہیں, جب تک میں نہ دیکھ لوں اس کو دفنانا نہیں. زندگی میں تو دیکھنے کی توفیق نہیں ہوئی, جب مر گیا تو اب باپ کو مردہ خانے میں رکھوا دیا, مردہ خانے میں پڑا لاش برف بن گئی. 10 دن کے بعد وہ آیا, سیٹ نہیں مل رہی تھی, 10 دن کے بعد آیا. جب میت کو دیکھا تو مرنے کے بعد تھوڑے تھوڑے بال نکل آتے ہیں, مرنے کے بعد فوراً آدمی پوری باڈی ڈیڈ نہیں ہو جاتی, اس کی آنکھ کی روشنی کچھ دیر قائم رہتی ہے, اس کی حس و حرکت کچھ دیر قائم رہتی ہے, اس کے بال بڑھتے ہیں, ناخن بڑھتے ہیں, تو 1 ملی میٹر مشکل سے بڑھ جاتے ہیں. میں نے کہا قبر میں جا کر بڑھ تو جائے گی لیکن وہ بڑھنا کام نہیں آئے گا, یہیں پر داڑھی بڑھا لو, زندگی میں قدر کر لو. تو اس شخص نے جب باپ کو دیکھا کہ اس کے تھوڑی تھوڑی یہ بال نکل آئے ہیں, نائی کو بلوا کے جو تھوڑے تھوڑے بال تھوڑی شباہت پیدا ہو گئی تھی وہ بھی صاف کرا دی, کلین شیپ کرا کے دفنایا اس نے. اللہ تعالیٰ اسی جہالت سے پناہ میں رکھے. غرض یہ کہ بھائی پتہ نہیں کہاں سے کہاں بات پہنچ جاتی ہے, ٹائم بھی ہو گیا, چلو جلدی سے اشعار پورے. کوئی واقعہ رہ گیا؟ پہلے تو آپ بتا دیتے تھے, اب آج کل آپ بھی کہیں ندیا پور میں چلے جاتے ہیں یا کہیں ادھر ادھر, پہلے یہ بڑے چوکسی سے بتا دیتے تھے کہ کہاں کوئی قصہ رہ گیا ہوتا. جس جگہ آپ کا قرب ملتا نہ ہو, ہو کے منزل بھی وہ میری منزل نہیں, غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں. غیر اللہ سے دل لگانے والا یعنی نامحرموں کو دیکھنے والا, نامحرموں کو دل میں بسانے والا, یہ سب مردہ لاشیں ہیں, مردہ لاشیں, مرنے والے, مرنے والوں سے جو مردہ, میرے شیخ فرماتے تھے مردہ مردے پر فدا ہوتا ہے وہ مردہ ہو جاتا ہے, اور مرنے والا یہ بندہ اگر اللہ زندہ حقیقی ہے اس کو دل میں بسا لے تو ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید ہو جاتا ہے. غیر حق سے لگاتا ہے جو اپنا دل, تیری الفت کے غم کا وہ حامل نہیں, آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, آپ کا ہوں میں بس اور کسی کا نہیں, کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں, کوئی لیلہ نہیں کوئی محمل نہیں. کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل, کہہ رہا ہے یہ اختر ببانگے دوہل, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں, بحر الفت کا کوئی بھی ساحل نہیں, دو جہاں کا مزہ اس کو حاصل نہیں, آہ جو دل تیرے غم کا حامل نہیں. اللہ تعالیٰ قبول فرمائے, دعا کر لیجیے. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین. یا اللہ جو کچھ عرض کر دیا اپنے فضل سے مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرما, تمام سننے والوں کو اور ہر ہر مسلمان کو اللہ توفیق عمل عطا فرما. اللہ اس میں کوتاہی قصور ہوا وہ اپنے کرم سے معاف فرما. اے اللہ ہم سب کو گناہوں سے نفرت عطا فرما. یا اللہ جتنی ہم پیشاب پیخانے سے نفرت کرتے ہیں, اے اللہ گناہ اس سے بھی بری چیز ہے, اے اللہ ہر گناہ سے نفرت عطا فرما دے, پیشاب پیخانے سے بھی زیادہ نفرت عطا فرما دے, گناہوں کے قریب جانے سے بھی اللہ نفرت عطا فرما دے, گناہوں کی طرف رغبت کرنے سے ہمیں پناہ عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں کی طرف رغبت کرنے سے بھی ہمیں پناہ عطا فرما دے. اے اللہ گناہوں کا راستہ جہنم کا راستہ ہے, اے اللہ ہمیں اس سے 100% اجتناب کی توفیق عطا فرما. آج تک ہم نے جتنے گناہ کر ڈالے, چھوٹے ہوں بڑے ہوں, جان کے کیے ہوں انجانے میں کیے ہوں, چھپ کر کے کیے ہوں علانیہ کیے ہوں, اے رب کریم ہم سب کو معاف فرما دے. ملوک سے لے کر آج تک کی ہر خطا کو, ہر گناہ کو, چھوٹا ہو یا بڑا ہو, سب کو معاف فرما دے. اللہ ہم سب کو, ہم سب مسلمانوں کو سچی توبہ کی توفیق عطا فرما. اے اللہ نیکیوں کا ذوق اور شوق عطا فرما. اللہ اپنی محبت اور معرفت ہم سب کو نصیب فرما. یا اللہ کسی اللہ والے کامل شیخ سے ہمیں تعلق نصیب فرما, اور جن کے مشائخ ہیں اے اللہ ان کے حقوق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما, اتباع اور اتباع کی توفیق نصیب فرما, انقیاد اور اعتماد کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہم سب کو اپنی اصلاح کامل کرنے کی توفیق عطا فرما, اپنے قلب کا تزکیہ کرانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ اپنے شیخ کا ادب نصیب فرما, اپنے شیخ کی اطاعت نصیب فرما. اپنے شیخ کی محبت نصیب فرما. اے اللہ سنت اور شریعت کا سچا راستہ ہم سب کو عطا فرما. اے اللہ ہر پریشانی کو دور فرما, ہماری تمام پریشانیوں کو دور فرما, مصیبتوں سے, حادثات سے اور آفات سے, اور اے اللہ ہر قسم کی پریشانی سے میری, میرے گھر والوں کی اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ مستمرہ عطا فرما. جس جس نے دعاؤں کے لیے کہا یا نہیں بھی کہا, تمنا رکھتے تھے نہیں بھی رکھتے, اے اللہ ہر ہر مسلمان کو اے اللہ سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, بیماریوں کو صحت سے مبدل فرما, تمام مہلک بیماریوں سے اللہ میری اور تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما. اے اللہ رزق کی تنگی سے بھی حفاظت فرما, فقر و فاقے سے حفاظت فرما. اے اللہ خوب کشادہ 100% حلال برکت والی اور آسان روزی مجھ کو, میرے گھر والوں کو, ہر ہر مسلمان کو عطا فرما. خوب کشادہ اور برکت والی 100% حلال اور آسان روزی نصیب فرما. اے اللہ ہم کو تمام جائز حاجات ہماری اللہ ان کو پورا فرما. اے اللہ ہمارے مقاصد کو انتہائی اعلیٰ کر دے, اعلیٰ ذرف کر دے. اے اللہ ان بڑے بڑے اے اللہ مقاصد کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے, اور اے اللہ تمام مقاصد حسنہ میں ہم سب کو بامراد فرما دے. اور اے اللہ جس کے دل میں جو بھی حاجت ہو اے اللہ اس کی جائز حاجت کو پورا فرما. جن بچیوں یا بچوں کے رشتے نہیں ہوئے الہ العالمین بچیوں کو نیک صالح اللہ والے محبت والے رشتے عطا فرما. جن کے رشتے ہو گئے اے اللہ ان کے خاندانوں میں آپس میں محبت عطا فرما, ان کے جھگڑوں کو اور ان کی ناچاکیوں کو دور فرما, آپس میں خوب محبت عطا فرما, بدگمانی سے دل کو پاک فرما دے. یہ زیادہ تر 100% جھگڑے بدگمانی سے پیدا ہوتے ہیں یا تکبر سے پیدا ہوتے ہیں. اے اللہ ان دونوں بیماریوں سے ہمارے قلوب کو پاک فرما دے, تکبر سے بھی, بدگمانی سے بھی, ریاکاری سے بھی, حسد سے بھی, کینہ سے بھی, بغض رکھنے سے بھی, اور اے اللہ بدگمانی سے, بدنگاہی سے, اے اللہ ہر ہر گناہ سے اللہ ہم سب کے دل کو پاک فرما دے. اے اللہ تمام ظاہری اور باطنی گناہوں سے ہم سب کو پاک فرما دے. اے اللہ اپنے شیخ کا ادب اور اس کی اطاعت اور اس کی اتباع کی مجھ کو بھی اور تمام مسلمانوں کو توفیق عطا فرما. اے اللہ جو مانگا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما, جو نہیں مانگا مانگنا چاہیے تھا اپنے کرم سے وہ بھی عطا فرما. یا اللہ فلسطین اور غزہ کے اور تمام دنیا کے اندر جہاں جہاں مسلمان مظلوم ہیں اے اللہ ان کی مدد و نصرت فرما. اے اللہ جو دشمن ہیں ہمارے, اسرائیل ہو, امریکہ ہو, برطانیہ ہو, کوئی بھی ہو, اے اللہ جتنے بھی اسلام اور مسلمان دشمن ہیں اے اللہ ان کو یا تو ہدایت عطا فرما دے, اور جن کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ یہ ایسے ظلم کر رہے ہیں, معصوم بچوں کی جان لے رہے ہیں اور نہتے مسلمانوں پر بمباریاں کر رہے ہیں, ان کو شہید کر رہے ہیں, مرد عورت اور بوڑھے بچے کوئی قید نہیں ہے, نسل کشی کر رہے ہیں. اور خدا نخواستہ اگر ہمارے دین کا یہ حال رہا تو یہ ہم پر بھی اسی طرح مظالم کر بیٹھیں گے, ہم کو بھی یہ قبضہ کرنے کے چکر میں ہیں. اے اللہ ہم سب کو معاف فرما, ہمیں سچی توبہ کی توفیق نصیب فرما, دین پر ہم سب کو استقامت نصیب فرما, خوب محنت کے ساتھ دین پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما, سنتوں کو اپنانے کی توفیق عطا فرما. اے اللہ جن دشمنوں, اسلام دشمنوں اور مسلمان دشمنوں کے مقدر میں ہدایت نہیں اے اللہ ان کو چن چن کر ہلاک کر دے, ان کو ذلت ناک اور عبرت ناک سزا سے دوچار کر. اے اللہ ان کو ذلیل و خوار کر دے, ان کو ایسے امراض, مہلک امراض لگا دے, ذلیل امراض لگا دے جیسے کوڑی ہوتا ہے. اے اللہ ان کو کوڑی کر کے اے اللہ ان کو کچرے میں, کوڑے میں پھینک دے. اے اللہ ان کے غرور اور ان کے نشے کو اور ان کے تکبر کو, طاقت کے غرور کو اے اللہ چکنا چور کر دے, ان کے عزائم کو چکنا چور کر دے. اے اللہ آپس میں ان کو جھگڑا کروا دے, ان کے درمیان اختلاف پیدا فرما دے, ان کو آپس ہی میں لڑوا دے. اللہم اہدنا فیمن ہدیت, وعافنا فیمن عافیت, وتولنا فیمن تولیت, وبارک لنا فیما اعطیت, وقنا شر ما قضیت, فانک تقضی ولا یقضى علیک, انه لا یذل من والیت ولا یعز من عادیت. نستغفرک ونتوب الیک, تبارک ربنا وتعالیت. نستغفرک ونتوب الیک. اللهم اغفر لنا وللمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وأصلحهم وأصلح ذات بينهم وألف بين قلوبهم وأصلح ذات بينهم وانصرهم على عدوك وعدوهم وألف بين قلوبهم وثبتهم على ملة رسولك وأوزعهم أن يشكروا نعمتك التي أنعمت عليهم وأن يوفوا بعهدك الذي عهدتهم عليه وانصرهم على عدوك وعدوهم إله الحق لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم عذب الكفرة المشركين الذين يجحدون آياتك ويكذبون رسلك ويقاتلون أولياءك ويصدون عن سبيلك ويتعدون حدودك ويدعون معك إلها آخر لا إله إلا أنت تباركت وتعاليت عما يقول الظالمون علوا كبيرا اللهم زلزل أقدامهم اللهم شتت شملهم ودمر ديارهم ومزق جمعهم وخالف بين كلمتهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين اللهم خذهم أخذ عزيز مقتدر اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم اللهم ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمين صلى الله على النبي الكريم برحمتك يا أرحم الراحمين جتنے حضرات ہیں وہ ذکر اللہ کا اہتمام کریں چاہے وہ بیعت ہوں چاہے بیعت نہ بھی ہوں ذکر اللہ کے بڑے فوائد ہیں حدیث میں آتا ہے کہ جو ذاکر ہوتا ہے اس کے قلب کی مثال اور جو غیر ذاکر ہوتا ہے اس کے قلب کی مثال مردہ اور زندہ کسی ہے یعنی جو آدمی ذکر کرتا ہے اس کا دل زندہ ہے اور جو ذکر نہیں کرتا پابندی سے اس کا دل مردہ ہے مردہ زمین کی طرح ذکر کا اہتمام کرنا چاہیے اور چار تسبیحات ہمارے شیخ رحم اللہ نے فرمائی ہیں بہت آسان کر دیا ہے پہلے تو ہزار ہزار دفعہ ذکر بتایا جاتا تھا کلمہ شریف کا اور اسم ذات کا اب تو ہمارے حضرت نے کمزوری کا زمانہ آ گیا تو حضرت نے فرمایا کہ سو سو مرتبہ ہی ایک تسبیح کلمہ شریف کی کر لیا کریں ایک تسبیح اسم ذات کی کر لیا کریں اس کا طریقہ وہ کارڈ میں لکھا ہوا ہے وہ سب لوگ لے لیں جن کے پاس ہے اس کا اہتمام کریں ایک تسبیح استغفار کی اور ایک تسبیح درود شریف کی اور روزانہ پابندی سے کچھ تلاوت کیا کریں اور جن کا قرآن شریف صحیح نہیں ہے تجوید صحیح نہیں ہے ان پر فرض ہے کہ وہ قرآن پاک کو سیکھیں تجوید کے ساتھ سیکھیں کیونکہ میرے دوستو اس زندگی محنت کے لیے کلام اللہ شریف کو صحیح پڑھنا فرض ہے اور اس کو سیکھنا فرض ہے جو چیز فرض ہوتی ہے اس کا سیکھنا بھی فرض ہوتا ہے علم حاصل کرنا بھی فرض ہوتا ہے کلام اللہ شریف کو سیکھنا فرض بھی ہے اور اس کو غلط پڑھنا بڑا جرم ہے تو جس کا قرآن شریف صحیح نہ ہو وہ اپنے قرآن شریف کو کسی قاری صاحب سے روزانہ 10-15 منٹ دے دیا کرے انشاءاللہ قرآن پاک ٹھیک ہو جائے گا اور تھوڑا بہت تلاوت روزانہ کرنا اور جو ہے مناجات مقبول جو دعاؤں کی کتاب ہے سنت دعاؤں کی اس کا بھی اہتمام پابندی سے کرے ہر ایک منزل روزانہ پڑھا کرے دعاؤں سے تعلق پیدا ہوتا ہے دعا جو ہے اللہ تعالیٰ سے تعلق کا سب بہت بڑا ذریعہ ہے کلام اللہ شریف کے بعد دعاؤں کا جو اہتمام کرتا ہے اس کو زبردست تعلق معلّہ نصیب ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ